وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ قومی احتساب بیورو کی طرف سے بلوچستان کے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق احمد ریسانی کی پلی بارگن درخواست قبول کرنے کی خبر سے شروع کریں گے, جس پر پی ٹی آئی نے نیب پر بدعنوانی کا الزام لگایا ہے. آگے چل کر ہم بھارت کے ڈی مونیٹائزیشن کے خلاف شور پر بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کی تنقید, روس, چین اور پاکستان کے درمیان باہمی معاملات پر دسمبر کے آخر میں گفتگو, اور آخر میں برلن حملے میں مشتبہ دہشت گرد کی تلاش پر بات کریں گے. اور ہم سب سے زیادہ یا سب سے جو لمبی گفتگو کریں گے وہ ہے بلوچستان میں مشتاق ریسانی کی جو رقم انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی اور اب جو نیب ان سے یہ رقم وصول کر رہی ہے, اس کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہوں گی بلوچستان کی ٹریجری بینچز کی رکن یاسمین لیری اور پاکستان تحریک انصاف کے کراچی میں صدر حلیم عادل شیخ. آپ لوگ بھی اگر اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا نمبر جانتے ہیں, آپ مفت کال کر کے 0800-77789 کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے اس معاملے پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق احمد ریسانی کی پلی بارگین درخواست منظور کی ہے, جس پر ملک میں ایک مرتبہ پھر اس سرکاری ادارے کی صلاحیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. نیب کی طرف سے مشتاق ریسانی کی درخواست منظور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعنوانی کے ایک سنگین معاملے میں 2 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانے پر ان کی رہائی کی. نیب آرڈیننس کے تحت زیر حراست کوئی بھی ملزم غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کرنے سے متعلق ایک درخواست قومی احتساب بیورو کو دے سکتا ہے, جس کو ادارے کا سربراہ منظور کر سکتا ہے. قومی احتساب بیورو کے ایک اعلیٰ عہدیدار ظاہر شاہ نے جمعرات کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ نیب کے چیئرمین قانون کے مطابق پلی بارگین کی درخواست منظور کر سکتے ہیں,
اور پلی بارگین کی آفر چیئرمین نیب کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان کو صرف ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ایکسیپٹ کرنا چیئرمین کا اختیار ہے, لیکن اس کی اپروول دینا, اس کے فائنل کنکرنس دینا یہ عدالت کا کام ہے, اور وہ عدالت اس کی کنکرنس دیتی ہے جس کے اندر یہ کیس پڑا ہوتا ہے.
ظاہر شاہ نے کہا کہ پلی بارگین کے تحت مشتاق ریسانی نے نقد رقم کے علاوہ جو اثاثے نیب کے حوالے کی ہیں ان کی مالیت لگ بھگ 2 ارب روپے ہے.
اس طرح اس کے اگر ہم ٹوٹل اثاثات جو اس نے اب تک ہمیں سرنڈر کیے ہیں وہ تقریباً 80 کروڑ روپے کے بنتے ہیں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں. 1.25 ارب روپے ہمیں ان 9-11 پراپرٹیز سے جو ہے اس کی ویلیو ہمیں آ چکی ہے.
ادھر ملک میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جمعرات کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ 40 ارب روپے کی بدعنوانی کے عوض 2 ارب روپے وصول کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مبینہ طور پر نیب بدعنوانی بڑھا رہا ہے. مشتاق ریسانی پر 40 ارب روپے کی بدعنوانی کا الزام ہے, لیکن اس بارے میں نیب کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے. ادھر بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مشیر عادل گیلانی نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بدعنوانی کے ملزم کو اس طرح چھوٹ دینے سے ملک میں انسداد بدعنوانی کی کوششوں کو دھچکا لگے گا.
ابھی تو 2 ارب 10 کروڑ دینے کو تیار ہے اور ہم اس کے اور آگے بات کریں گے, مگر یہ قانون میں ایک سب سے بڑا فکم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ شخص اگر پلی بارگین کر کے چلا جائے گا تو 10 سال کے لیے تو نہیں ہے, 10 سال کے بعد یہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے اور پرائم منسٹر پاکستان بھی بن سکتا ہے. جبکہ کرپٹ آدمی کو جو ہے ملک کے اندر اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کا ممبر بنے یا پرائم منسٹر بنے. یا پھر
واضح ہے کہ رواں سال مئی میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے حکام نے مشتاق ریسانی کو کوئٹہ میں ان کے دفتر سے گرفتار کیا تھا, جس کے بعد ان کے گھر پر چھاپہ مار کے 70 کروڑ روپے سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور زیورات برآمد کیے تھے, جبکہ بعد ازاں کراچی اور کئی دیگر شہروں میں مشتاق ریسانی کی بیش قیمت جائیدادوں کا انکشاف بھی ہوا. ایک سرکاری عہدیدار کے گھر سے اتنی بڑی تعداد میں نقد رقم ملنے پر ملک کے سرکاری اداروں میں بدعنوانی سے متعلق سامنے آنے والے حقائق کو تقویت ملی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں یاسمین لیری سے جو بلوچستان کے سرکاری بینچز پہ بیٹھتی ہیں. یاسمین لیری, آپ بتائیے کہ چیف, جس طرح سے اس وقت قومی احتساب بیورو نے اس معاملے کو اٹھایا ہے, بقول ان کے نیب کے کہ یہ پیسہ تو ابتدائی طور پہ دیا گیا ہے واپس، یعنی 2 ارب کی رقم جو ہے مشتاق ریسانی نے ابھی جمع کی ہے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے یہ پراپرٹیز ان کی بکیں گی تو رقم واپس ٹریجری کو دی جائے گی۔ آپ بحیثیت ایک بلوچستان کی رکن اسمبلی اور سرکاری بینچز کی ممبر کی کتنی مطمئن ہیں نیب کی اس کارروائی سے؟
جہاں تک جو ہے وہ مشتاق ریسانی کے کیس کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے۔ اس میں مطلب مشتاق ریسانی صاحب ڈائریکٹ انوالو تھے، اور ابھی اگر 2 ارب روپے جو ہے وہ اس نے دینے کے لیے ایگری کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ پیسے کہاں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ نیب نے ایک طرف تو اگر ہم اس کو پازیٹیو اینگل کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے پبلک منی ہے واپس جو ہے وہ لی گئی ہے، لیکن اس کا نیگیٹو آسپیکٹ یہ ہے کہ ایک بندے سے اتنی ہیوج رقم جو ہے وہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے سزا اور جزا کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ یہ تو پھر یہ ہے کہ مطلب دوسرے جو کرپٹ عناصر ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان کو مزید جو ہے وہ حوصلہ دینے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے جتنا چوری کرنا ہے کر لیں، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیں، آخر میں جو ہے وہ جا کے 20-25% جو ہے وہ واپس کر کے چھوٹ جانا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ مطلب جیسے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ کس طرح کا قانون ہے، کیسے جو ہے مطلب اس کی روشنی میں اتنے بڑے اسکینڈل اور کرپشن کا جو اسکینڈل ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ چھوٹ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ تو اس معاملے میں اگر میں بحثیت نیشنل پارٹی کی بات کروں، وکٹمائز ہم لوگ ہوئے ہیں، ہمارا جو بندہ ہے اس پہ نہ تو کوئی کیس ثابت ہوا ہے نہ جو ہے مطلب اب تک اس پہ کوئی چارج لگا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایز اے ہول جو ہے وہ ہماری پارٹی کے اوپر بھی اس کے جو ہے بہت ہی نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے، اور اس کا جو مین کردار ہے وہ مشتاق ریسانی ہے جس نے کہ کرپشن کی ہے، اس کا پھر اتنی آسانی سے جو ہے وہ چھوٹ جانا، میں کہتی ہوں بحثیت اس ملک کے باشندے کے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور مزید یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو حوصلہ ملنے کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑی مثال ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس کو ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس کو جو ہے کورٹ میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو کورٹ ہیں جوڈیشری ہے تو سو موٹو لیں، کیونکہ ہم جب جو ہے وہ عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کوئی بھی کیس جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ کوئی مجرم کوئی ملزم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ 2 گواہی جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ ادھر تو صاف صاف جو مجرم ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے یہ پیسے جو ہے وہ اٹھائے ہیں کھائے ہیں، اب اس سے میں اتنا پیسہ جو ہے واپس کر رہا ہوں، اٹ مینس کہ گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کورٹ کو اس پہ سو موٹو لینے کی ضرورت ہے۔
اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیں جی، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بدعنوانی کی نشاندہی کی تھی تو پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ کراچی میں صدر حلیم عادل شیخ لائن پر ہیں۔ حلیم عادل شیخ آپ ہمیں بتائیں، یہ آپ نے سنا یاسمین لہری نے تو اپنی انفرادی حیثیت میں احتساب کی بات کی، حالانکہ وہ بلوچستان کی ٹریجری بینچز میں بیٹھتی ہیں، آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کی کیا تجویز ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے شفاف بنایا جائے، اور یہ 40 ارب جو کہ مشتاق ریسانی نے غالباً چوری کیے تھے ان کو کس طرح سے واپس کیا جائے؟
دیکھیے جی، یہ تو بڑی شرمناک سی صورتحال ہمیں لگ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کے لیے نیب جو ہے ایک ایمنسٹی کا ادارہ بن چکا ہے۔ جیسے 40 بلین کا چل رہا تھا تو صرف 2 ارب روپے دینے کا مطلب ہے کہ 5% دینے کے بعد وہ تمام چوری کی ہوئی رقم، وہ تمام کرپشن کی رقم وہ وائٹ ہو جائے گی۔ مطلب ایک کرپٹ لوگوں کے لیے بھی ایک ایمنسٹی اسکیم لگتا ہے کہ آ چکی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، نیب کی جانب سے، اور جس انداز سے اور ملک، آپ دیکھیے کہ کرپشن جو ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ غداری سے بڑا یہ ایک جرم ہوتا ہے کہ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، ملک کی ایجوکیشن، ملک کی ہیلتھ، ہر چیز تباہ کرنے کے لیے کرپشن ایک مین چیز ہوتی ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ میگا کرپشن اسکینڈل میں ملوث افراد جو ہے وہ پلی بارگین کے لیے درخواست قبول ہو چکی ہے۔ پلی بارگین کیا ہے؟ شفافت اور امانت جو ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے۔ اور دیانت کے منہ پر. عملی طور پر نیب ایک پاکستان میں کرپشن کی سرپرستی کر رہا ہے, اور نیب کا کام ہے بڑے بڑے چوروں کو چھوڑ دیتے, چھوٹے چھوٹوں کو نیچے والے افسران ان سے ڈیل کر رہے ہیں. اب تک نیب ہر سطح کے اوپر وہی بن گیا, پولیس, اینٹی کرپشن, ایف آئی اے. لیکن یہ جو اسپیسیفک کیس ہے رئی ثانی صاحب کا اور لانگو کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو طے ہو جائے گا کہ پاکستان میں جاؤ, کرپٹ ملک ہے, پاکستان میں کرپشن کرنا بہت آسان ہے. اس لیے تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہا ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو نہیں منظور ہونے دیں گے.
جی, آپ کے علم میں ہے کہ آج جب پریس کانفرنس ہوئی تو ڈی جی آپریشنز نیب جو ہیں ظاہر شاہ, انہوں نے کہا کہ نیب تمام رقم جو ہے وہ واپس دے دے گا, جن جن لوگوں سے رقم چوری کی گئی ہے وہ واپس دی جائے گی. بقول ان کے اب تک بہت ساری پراپرٹیز ہیں, اور ان پراپرٹیز کو پہلے ظاہر ہے بیچنا پڑے گا, آکشن کرنا پڑے گا. دو پراپرٹیز تو 60 ملین کی کوئٹہ میں ہیں, ایک کراچی کے ڈی ایچ اے میں ہیں جو 70 ملین کی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی 11 پراپرٹیز ہیں جو کہ رئیس ثانی سے لے لی گئی تھیں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر نیب ان پراپرٹیز کو بیچے تو پھر آپ لوگ پر امید ہیں کہ رقم واپس دی جائے گی؟
دیکھیے جی, نہیں, یہ بڑے گورک دھندے ہوتے ہیں, ہم نے اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے. اگر یہ ہوتا تو ان تمام پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کیا جاتا اور اس کی رقم بھی بتائی جاتی, اور بتایا جاتا کہ مشتاق رئیس ثانی 2 ارب نہیں, کچھ 35 ارب دے کے آ رہا ہے, 25 ارب دے کے آ رہا ہے. یہ آج انہوں نے فیس سیونگ کے لیے الفاظ کا گورکھ دھندا انہوں نے استعمال کیا. ابھی تک جو پلی بارگین منظور ہوئی ہے وہ 2 ارب کی ہے, اس کے بعد جو 2 ارب دے کے چھوٹ سکتے ہیں وہ انہیں سے میل ملاپ کر کے پراپرٹیز میں کیس, تو پاکستان کا آپ کو جوڈیشل سسٹم تو پتا ہے, وہ کیسز دلوا دیں گے پراپرٹیز کے اوپر, دوسرے لوگ آ جائیں گے, اور وہ پراپرٹیز اتنی آسانی سے کبھی بھی گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جا سکیں گی. اس وقت آپ دیکھیے نا, اگر وہ ان کے ذمہ حوالے ہو چکی ہوتی تو یہ 2 ارب کی بات نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ارب کے اوپر انہوں نے جو ہے پلی بارگین کی درخواست منظور ہوئی ہے. تو پلی بارگین تو وہی 5% پہ ان کا سب کچھ جو ہے ان کو معافی مل گئی ہے, اور ابھی صحیح آپ کی رپورٹ میں بات آ رہی تھی کہ 10 سال بعد یہ صاحب کیا پتا اتنا پیسہ ان کے پاس ہوگا. بلوچستان کے سسٹم میں تو یہ بڑے آرام سے چیف منسٹر بلوچستان ہوں گے, ٹرین پہ ہو چکے ہیں یہ, اور یہ پیسوں میں بندے خریدیں گے معذرت کے ساتھ. وہاں تو بڑا ہے نا, سینیٹر بننا ہے بلوچستان چلے جاؤ, کوئی سیٹ لینی ہے بلوچستان چلے جاؤ, پیسے کا بڑا کردار ہے بلوچستان کے اندر. یہ اس کو تو لٹکنا چاہیے تھا, توپ کے آگے باندھ کے اس کو گولے سے اڑانا چاہیے تھا. اور پاکستان تحریک انصاف ان شاء اللہ جب بھی آئے گی ان کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا, تبھی پاکستان ترقی کرے گا, اور ان شاء اللہ یہ تحریک انصاف ہی کر کے دکھائے گی.
یاسمین لہری, آپ ہمیں بتائیں یہ اس شخص نے یہ پیسہ گھر پہ کیوں رکھا, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے کرپٹ سیاست دان ہیں جو پاناما میں یا دیگر جو آف شور بینکنگ ہیں اس میں اپنے پیسے باہر رکھتے ہیں. انہوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ اپنے گھر میں یہ اتنی بڑی رقم رکھیں گے؟
یہ تو مجھے جو ہے وہ اپروچ اور سوچ کا کہ اس لیول پہ شاید اس کا جو ہے وہ ذہن نہیں گیا ہوگا, یا وہ پلان کر رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سے مزید ان جو ہے وہ کرپٹ شدہ یا جو یہ پیسے ہیں جو کہ بدنوانی سے جو اس نے جمع کیے ہوئے ہیں, اس کا شاید جو ہے وہ ابھی پلان تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ پلان جو ہے وہ سکسیسفل ہونے سے پہلے چھاپا مارا گیا, وہ پیسے سے ریکور ہوئے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس جو قانون ہے, یہ نیب کا واقعی قانون ہے, اس کو جو ہے وہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ سو موٹو لے سکتی ہے اس ایونٹ کے اوپر. یہ میرے خیال میں ایک جو تاریخ رقم ہوگی, باقی یہ جو قانون نیشنل اسمبلی ہی اس کو وہ کر سکتی ہے کہ مطلب اس کو جو ہے وہ مزید چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے پیسے ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان جو کہ پسماندہ صوبہ ہے, یہاں پہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے, اور لوگ جو ہے وہ اپنے ٹینکیوں میں پیسے بھر کے رکھتے ہیں, اور صوفوں کے اندر جو پیسے چھپاتے ہیں, بیڈ کے نیچے جو پیسے چھپا کے اس کے اوپر سوتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ چھت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اتنے پسماندہ صوبے کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ایک شخص جو کہ یہاں کے لوگوں کا اس نے خون چوسا اور اربوں روپے جو ہے وہ اپنے آسائشوں کے لیے اس نے چرائے ہیں, اور اس کو اتنی آسانی سے چھوٹ مل جانا کہ 5% وہ دے کے, اور پھر جو, اور خاص طور پہ یہ کہ مطلب ابھی تو ظاہر اس نے اپنی سروس کی مدت بھی تقریباً آلموسٹ پوری کی ہوئی ہے, یہ تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے.
اچھا
تو میں سمجھتی ہوں کہ
یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں مہمانوں کی نظر ہے اس شخص پر اور یہ کہ یہ پیسہ لوٹا نہ جائے. لیکن اس دوران ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے. چنائی سے کال کیا ہے طارق چکتائی ایڈوکیٹ نے, متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے, اور دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
ہیلو,
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں نیب کی طرف سے بلوچستان کے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق احمد ریسانی کی پلی بارگن درخواست کے بارے میں. اور جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا, یہ درخواست قبول کی گئی ہے اور اس پر پی ٹی آئی نے نیب کی نکتہ چینی کی ہے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے کراچی میں صدر حلیم عادل شیخ ہیں, جبکہ بلوچستان کی ٹریجری بینچز کی رکن یاسمین لیری ہیں. اور ہم کالرز کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں دیر, جہاں سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
نفیسہ بی بی, آپ کے دونوں مہمانوں سے, یاسمین زہری صاحبہ اور دوسرے ہمارے مہمان نے اپنا حق موضوع کے حوالے سے بالکل پورا کیا, مدلل بات کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ان دونوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ان سے ہم سنتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کفر کے ساتھ ایک معاشرہ اور سٹیٹ زندہ رہ سکتا ہے, سروائیول کر سکتا ہے, لیکن ظلم کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ قوم یہود و نصارہ اس لیے تباہ ہوئے تھے کہ وہاں کے جو بڑے رئیس تھے ان کو لوگ وہ قانون کے پنجے میں نہیں آتے تھے, وہ معاف تھے. اور جو غریب تھے, جو آج کل بل وغیرہ بجلی کے بل ہوتے ہیں, بل کے بل ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہ بڑے لوگ جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب یہ کوئٹہ کمیشن نے جو رپورٹ پیش کیا ہے اس نے ٹیک کیا ہے کمیشن نے, لیکن ہمارے وزیر داخلہ صاحب سیخپاں ہو رہے ہیں. اس طرح اگر کل ہماری نواز شریف صاحب ایبٹ آباد کمیشن کا رپورٹ پیش کرتا ہے تو یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گا.
شکریہ, ہم یہی بات کر رہے ہیں, ہم شفافیت کی طرف جا رہے ہیں. لنڈی کوٹل سے ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے.
میڈم, میری پوری بات آپ سنیں گے اور وہ جوابات بھی چاہتا ہوں. سب سے پاکستان میں سب سے جو بنگلہ دیش کو بنایا سب سے کرپٹ ترین عدالت ہے. چیف جسٹس ہمارا جو بھی چیف جسٹس ہوتا ہے سب سے زیادہ کرپٹ ترین ہوتا ہے. کیا اس نے اجازت دی ہے اس نیب کو عدالت سے یہ درخواست دی, عدالت نے اسی منظوری دی ہے کہ آپ نیب بنائیں؟ اور عدالت نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش جدا ہوا.
اچھا شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. اور ہمیں کال کیا ہے طارق چختائی نے. جی قصور سے.
جی السلام علیکم نفیسہ بہن.
جی جی کہیے.
اور تمام معزز مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. 40 ارب روپے کی بدعنوانی جو مشتاق ریسانی پر ہے اور وہ 2 ارب روپے واپس کرنا چاہتے ہیں, آہستہ آہستہ باقی دیں گے ان کے جو پلاٹس, سو جو پراپرٹی ہے اس کو بیچ کر. یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس نے جرم تو ایڈمٹ ہو گیا نا, جب اس نے 2 ارب روپے کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے کرپشن کی. یہاں پر تمام معزز مہمانوں اور میں جو سن رہا ہوں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکستان میں دوسرے ادارے برباد ہو چکے ہیں عدلیہ چھوڑ کر, اسی طرح نیب کا بھی یہی حال ہے. کوئی بھی وطن عزیز سے, کوئی وطن عزیز سے باہر ہے اور کوئی یہاں پر ہے, یہاں پر جرم و سزا کے تمام معیار غریب اور امیر کے لیے بالکل الگ ہیں.
جی بالکل,
غلطی.
اور آپ نے اچھی بات کی اور آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے گل زمین خان نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہمارے طرف سے تمام ریڈیو کی دنیا سامعین کو دعا سلام. میڈم, کرپشن کے حوالے سے یہ بتا رہا ہوں, جو نیب کا ادارہ ہے یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور کوئی لوگ اس سے مطمئن نہیں ہے. پاکستان میں جو روزانہ ہے 2 ارب کرپشن ہو رہی ہے تو اس کی کوئی سرتباد نہیں ہوئے, اور بڑے امیروں سے لے کر نواز شریف تک تمام لوگ جو کرپشن میں لگی ہوئی ہے اس کے خلاف ابھی تک کسی نے کاروائی نہیں کی. نہ عدالت کو آ جاتا ہے, نیب ایک ڈرامہ ہے.
اچھا شکریہ, آپ نے اہم بات کی اور ہم آگے بھی چل کے کالز لیں گے. لیکن یاسمین لیری, ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو بھی ختم کریں گے. جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ نیب, جس طرح سے کالرز نے بھی بتایا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ سیاسی طور پہ بدنام ہو گیا ہے اور سیاست کی بنیاد پر زیادہ تر اس نے کرپشن کے خلاف اقدامات اٹھائے ہیں. اب کیا آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیب سے نکل کر کیا کورٹ کے اندر یہ معاملہ جائے؟
میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو ہے وہ ہم نیب کی بات کریں, بحیثیت ادارہ تو ہمیں ضرورت ہے نیب جیسے اداروں کی, لیکن یہ ہے کہ نیب اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ کھو چکی ہے. مختلف اس کی مثالیں ہیں. جب تک کہ جو ہے مطلب نیب اپنے اندر جو ہے وہ ریفارمز نہیں لے کر آئے گا بحیثیت ادارہ, اور جب تک عوام کا جو ہے وہ اعتماد بحال نہیں ہوگا اس ادارے کے اوپر, میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس ادارے کے ایکشنز ہوں گے اس پہ جو ہے مطلب کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں اگر اس طرح کے جو ہے وہ کیسز ایسے مشتاق احسانی جیسے طریقے سے حل ہوں گے تو مزید جو ہے وہ ٹرسٹ کا لیول گرتا جائے گا, بحال نہیں ہوگا. لیکن آبویسلی جو ہے وہ میں یہی کہتی ہوں کہ بحیثیت نیشنل پارٹی کے نمائندے کے ٹریجری بینچز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں جو ہمارا بندہ اس کیس میں بدنام ہوا بغیر جو وہ کہتے ہیں کہ ناکردہ گناہوں کی سزا جو اس نے کاٹی ہے, مین کردار جو پکڑا گیا جس نے ایڈمٹ کیا ہے اپنے جرم کو, اس کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ 5% پہ چھوڑنا یہ زیادتی ہے. اس پہ یا تو نیب جو ہے وہ اپنے ڈیسیجن کو ریویو کرے یا پھر عدلیہ کو, جوڈیشری کو اس پہ سو موٹو لینے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ. اور حلیم عادل شیخ, اگر آپ بھی اس معاملے پہ مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہیے, ورنہ ہم اس سیگمنٹ کو ابھی ختم کرتے ہیں.
جی بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے اس ادارے کو, نیب کے چیئرمین جب ضرورت ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک کرپشن کے خاتمے کے ادارے کی تو ضرورت ہے, لیکن ہمیں کرپشن ایمنسٹی بیورو کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی ضرورت ہے. اور اس ادارے کو ختم کر کے پھر نیا ادارہ بننا چاہیے جس میں تمام طبقہ فکر کے لوگوں کی انپوٹ ہو, بجائے اس کے کہ صرف گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے وہ اپنے پسند کے روک رکھ لیں اور پھر ڈٹ کے کرپشن کریں اور لوگوں کو ان کی مطلب قومی دولت کو لوٹیں.
بہت شکریہ حلیم عادل شیخ, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ اگلے موضوع پر بھی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچستان کی سرکار کی ٹریجری بینچز کی ایک رکن یاسمین لیری کا. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ بھارت میں کوشش کی جا رہی ہے کہ بدعنوانی کے خلاف جنگ لڑی جائے, لیکن جس حیران کن انداز میں نریندر مودی یہ کام کر رہے ہیں یا جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں, یہ ہم سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی سنائیں گے. اس کے بعد بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سنتوش بھارتیا, اور پچھلے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ. آئیے سب سے پہلے یہ ایک رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
وزیر اعظم نریندر مودی نے نوٹ منسوخی کی مخالفت کرنے پر حزب اختلاف پر شدید نکتہ چینی کی اور اسی کے ساتھ پاکستان پر بھی الزام تراشی کر ڈالی. انہوں نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی میں ایک عوامی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے حزب اختلاف کا موازنہ پاکستان سے کیا اور الزام لگایا کہ جس طرح پاکستان ان کے الفاظ میں در اندازوں کو بھارت میں داخل کرانے کے لیے فائرنگ شروع کر دیتا ہے, اسی طرح پارلیمنٹ میں ہنگامہ بدعنوان افراد کو بھاگنے میں مدد کے لیے کیا گیا.
پاکستان گھسپیٹھ ہے تو ہندوستان میں بھیجنا ہو تو کیا کرتا ہے, وہ سیما پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے, تو پھر ہماری فوج بھی بیزی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ, تو ادھر 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 چلتی رہتی ہے آمنے سامنے اور لپک کر کے وہ گھس جاتے ہیں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بہت سے سیاستداں بقول ان کے بدعنوان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وزیر اعظم حال ہی میں ختم ہوئے پارلیمانی اجلاس کا حوالہ دے رہے تھے جس میں کوئی کام نہیں ہوا, کیونکہ اپوزیشن کا اصرار تھا کہ نوٹ منسوخی کے مسئلے پر ایوان میں بحث کرائی جائے اور حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ بولنا سیکھ رہے ہیں. ان کی تقریر کے چند گھنٹوں کے بعد بہرائچ میں تقریر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے انہیں استہزاء کا موضوع بنایا. راہل گاندھی نے ایک روز قبل گجرات کے مہسانہ میں ایک ریلی میں تقریر کرتے ہوئے نریندر مودی پر الزام لگایا تھا کہ وزیر اعظم بننے سے قبل انہوں نے سہارا اور برلا گروپوں سے کروڑوں روپے کی رشوت لی تھی. جہاں تک وزیر اعظم کے ذریعے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کا معاملہ ہے تو ان کی یہ بات بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئی. ایک سینئر تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف پر پاکستان کی زبان بولنے کا الزام لگانا سراسر غلط ہے. نوٹ بندی کا معاملہ یہاں کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں پاکستان کو گھسیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں.
پردھان منتری کا یہ بار بار کہنا کہ اپوزیشن جو نوٹ بندی ہے اس کا ورودھ کر رہا ہے, پاکستان کی بھاشا بول رہے ہیں, یہ دیش کے آنترک معاملہ ہے, اسے کسی دوسرے دیش کو گھسیٹنا اچھی بات نہیں ہے. آنترک معاملوں کو اپنے استر پر ہی سمادھان کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے, خاص کر جب لوک تانترک ویوستھا میں اپوزیشن کی بھی اپنی ایک اہم بھومکا ہوتی ہے اور ستاپت کی کمیوں کو اجاگر کرنے کا جو رول اپوزیشن کر سکتا ہے, ستاپت کو احساس نہیں ہوتا ہے. اور جس دیش میں اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس دیش کی لوک تانترک ویوستھا کہیں نہ کہیں ڈاماٹول ہوتی ہے. پردھان منتری نریندر مودی جی کا یہ کہنا کہ اپوزیشن پاکستان کی بھاشا بولتا ہے, ان کا یہ کہنا جائز نہیں ہے.
یاد رہے کہ بی جے پی لیڈران موقع بموقع پاکستان کا نام لیتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہے تو اسے پاکستان بھیجنے کی بات کی جانے لگتی ہے. سرحد پر فائرنگ کر کے دراندازوں کو بھارت کے اندر داخل کرنے جیسے الزامات کی تردید پاکستان کی جانب سے برابر کی جاتی رہی ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کا استعمال دوسرے ملکوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے نہیں ہونے دے گا. تاہم وزیر اعظم مودی کے تازہ الزام پر پاکستان کی جانب سے تا حال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی, اور ہم سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ سے ابتدا کرتے ہیں. بھارتی صاحب, جس طرح سے نریندر مودی جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس پر تو ہم آتے ہیں, لیکن پہلے بتائیے کہ انہوں نے یہ جو 500 روپے اور 1000 روپے واپس لینے کے لیے جو مہم چلائی تھی, یہ کامیاب ہو رہی ہے؟
دیکھیے, اس کے دو حصے ہیں. سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ مہم کامیاب ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ملک کے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور غریب ہیں, ان کی نظر میں ہماری جو بیوروکریسی ہے یا خاص کر وہ آفیسرز جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ دار ہیں, وہ لوگ اس کو ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے سارے دیش کے کا جو رورل ایریا ہے وہاں پر تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ پریشانی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے اور ایک طریقے سے انریسٹ پیدا ہوا ہے. پر جو کارپوریٹ ہیں یا جو اپر مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے, اس کے اندر کوئی افراتفری نظر نہیں آتی, یہ تو دکھائی دے رہا ہے. لیکن جو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ بڑا مزیدار پہلو ہے کہ لوگ پریشان بھی ہیں لیکن وہ نریندر مودی کی تعریف بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کرپشن سے لڑنے کے لیے اگر پرائم منسٹر نے کوئی راستہ چنا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور وہیں سائملٹینیسلی وہ لائن میں بھی کھڑے ہیں, نوٹ بدلوانے میں پریشانی بھی ہو رہی ہے, گھر میں کھانے کے لیے سامان خریدنے کے لیے کیش نہیں ہے, کسانوں کو فرٹیلائزر اور سیڈ خریدنے کے لیے پیسے کی بہت دقت ہو رہی ہے, چونکہ بینکس کی سنکھیا اتنی نہیں ہے کہ وہ رورل سائٹ کو رورل ایریا کو کیٹر کر سکیں. یہ پرابلم تو ہمارے یہاں ہے, پر کوئی اس کے خلاف ایک کوئی ہوا چل رہی ہو ایسا نہیں ہے.
اچھا,
لوگ پریشان ہیں لیکن گورنمنٹ کا سپورٹ کر رہے ہیں.
ہمارے ساتھ سیاستدان ہیں حلیم عادل شیخ, پی ٹی آئی کی کے رہنما ہیں، کراچی میں ان کے صدر ہیں۔ حلیمہ عادل شیخ، آپ بتائیے، نریندر مودی جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، آپ کے خیال میں ان کے لیے، اپنے لیے اور ان کے لیے اور بی جے پی کے لیے یہ کس قسم کا شگون ہے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری انڈیا کے لیے وہ نیک شگون کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نہ تو وہ انڈیا کے لیے نہ ہی وہ اپنے پڑوسی ممالک کے لیے کوئی بہتر پرسنالٹی ہیں یا کوئی بہتر پالیسیز ہیں۔ اور اب چونکہ انہوں نے اتنا کچھ، ایک تو اب دیکھیے آج بھی ان کا جو بھی انٹرنل ایشو ہے، جس انداز سے انہوں نے وہ نوٹ ختم کیا، اینٹی کرپشن کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے وہ ہم سے پاکستان سے آ کے ایل او سی پہ آ کے، تین دن پہلے انہوں نے ایک فائر کرایا جو کہ اسکول وین کے اوپر آ کے گرا، وہ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ وہ مظالم کر رہے ہیں، جو کہ وہ یہاں ہمارے بلوچستان میں آ کے داخل ہو رہے ہیں، جس انداز سے وہ ہمارے سی پیک کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ملک میں انہوں نے ایک چیز شروع کی۔ اور لازمی بات ہے، کانگریس پہ وہ اپوزیشن میں الزام لگاتے، کوئی بھی اگر صحیح بات کرے تو کہتے پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں کسی بھی طریقے سے وہ انڈیا کے لیے بہتر نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے انڈیا آئسولیٹ ہوتا چلا جائے گا، انڈینز کے جو ہے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے تو مزید خراب ہوتے رہیں گے، اور انٹرنیشنلی بھی وہ اکیلے پن کا شکار ہوتا جائے گا۔ اور پبلک میں لازمی بات ہے، جو ہم دیکھتے ہیں ان کا کوئی مثبت چہرہ سامنے نہیں آ رہا مودی صاحب کا، وہ ایک بہت ونڈکٹیو قسم کا لیڈر طور پہ آیا ہے، بہت زیادہ جس انداز سے مسلمز کو انہوں نے آ کے بہت وہاں مائنورٹیز کے ساتھ وہاں زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، پڑوسی سے ظلم کیا ہے، اور دوسری جانب ایک اور پرسنالٹی بھی ہے، پاکستان سے انہیں بڑی شکایات ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے گھر وہ آ جاتے ہیں ساڑی لینے کے دین، گفٹ لینے، شادی میں شرکت کرنے کے لیے، یہ ان کو چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دونوں سرکاروں کا لگتا ہے کہ بالکل الگ ایک طریقے سے وہ چل رہا ہے، جو ہماری سرکار ہے ان کی سرکار ہے، لیکن وہ اپنی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس انداز سے ہمارا پرائم منسٹر ہماری عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو نریندر مودی جس انداز سے، میں سمجھتا ہوں بی جے پی کو پیچھے لے جانے میں، ان کے آنے کے بعد ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے، بی جے پی بہت پیچھے جا چکی ہے، اس میں مودی صاحب کی غلط پالیسیز، مودی صاحب کے غلط ایکٹ، اور یہ بھی جو ایکٹ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے انہوں نے پاپولرٹی گین کرنے کے لیے ایک اس کو ہم پازیٹو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ شیڈو اور شیڈو کرنے کے لیے کیا ہے، کہ جس میں بہت ساری چیزیں جو وہ غلط کرنے جا رہے ہیں اس کو سامنے رکھے، کہ بہت بڑی کیمپین چلا دی، لیکن اس کو اپوزیشن سامنے نہیں مان رہی ہے، اس کو عوام لوگ نہیں مان رہے، کہ جس ان کی مطلب وہ نیت نہیں ہے جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں، نیت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا بہت ساری چیزوں کے اوپر پردہ ڈال کے اپنے کام کو آگے کریں۔
اچھا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے نریندر مودی پہ، اور میں چاہ بھی رہی تھی کہ بھارتی صاحب کو ٹائم دوں، لیکن کیونکہ اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ، اور ان کے ساتھ تھے نئی دہلی میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں بین الاقوامی موضوعات کی طرف، اور موضوع یہ ہے کہ دسمبر کی 27 تاریخ کو موسکو نے چین اور پاکستان کو دعوت دی ہے کہ وہاں ایک سہ فریقی کانفرنس کی جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی یہاں امریکہ میں اٹلانٹک کونسل میں محقق ثنا علی، اور ان کے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر ریاض احمد شیخ، جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف ایڈوکیشن اینڈ سوشل سائنسز کے، زابسٹ جو ادارہ ہے کراچی میں، اس میں پڑھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ علاقائی امور بشمول افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان، روس اور چین کا سہ فریقی اجلاس 27 دسمبر کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کی میزبانی روس کرے گا اور اس میں شرکت کے لیے جانے والے پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کریں گے۔
in bringing the warring factions on the negotiating table, and I think that commitment stays remains there۔
ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں امن و سلامتی پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کی کوششوں میں تعاون کے عزم پر قائم ہے اور ان کے بقول متحارب گروپوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان نے بہت مثبت کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ جب بھی ہمیں ایسے گروہوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کہا جائے گا تو پاکستان اس میں معاونت کرے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ افغان سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی طرف سے کیے گئے کامیاب آپریشن کے سبب بڑی تعداد میں شدت پسند سرحد پار منتقل ہو گئے ہیں۔ پاکستان پر ایسے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ اب بھی ملک میں حقانی نیٹ ورک اور طالبان شدت پسند یہاں روپوش ہیں، تاہم پاکستان کی طرف سے ایسے الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ رواں سال افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کے سینئر کمانڈروں کے علاوہ القاعدہ، طالبان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے رہنما مارے گئے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان شدت پسند تنظیموں کی قیادت کہاں ہے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل بدھ کو افغان سرحد کے قریب خیبر ایجنسی کے علاقے کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں کسی دہشت گرد تنظیم کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔
میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمارے ضرب عزم کے تاریخی آپریشن کے بعد یہ لوگ یا مارے گئے یا بھاگ گئے۔
وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی طویل سرحد کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ سرحد پار سے دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے۔
کھلا آنا جانا دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے تھے، عام لوگوں کے ساتھ آ جاتے تھے۔ یہ ہمارے جو اتنا زیادہ اچھا کام ہوا ہے اس میں قدغن تھا۔ حکومت نے، ملٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2020 تک صرف 6 کنٹرولڈ روٹس ہوں۔
پاکستان کی طرف سے حالیہ برسوں میں افغانستان سے ملحقہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کا بھی سبب بنا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں ثنا علی سے جو اٹلانٹک کاؤنسل میں محقق ہیں۔ ثنا علی، آپ کو خوش آمدید۔ جی ثنا علی،
جی ہیلو۔ ہیلو،
جی 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 جی
جی جی، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے میں۔
نہیں، شکریہ۔ یہ بتائیے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ روس نے شام میں ایک پہل کی ہے، اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرح کا ویکیوم یہاں پیدا ہو گیا تھا، باراک اوباما شام کے معاملے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے، تو روس نے پہل کر کے روسی فوجیں بھیج دیں وہاں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حل کے لیے روس دوبارہ سے پہل کر رہا ہے، اور 27 دسمبر کو ماسکو میں انہوں نے پاکستان اور چین کو ایک سہ فریقی کانفرنس کے لیے بلایا ہے۔ آپ بتائیے اس وقت روس کی کیا پلاننگ نظر آ رہی ہے خطے میں؟
جی ضرور، یہ بہت ایک اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ رشیا چاہ رہا ہے بہت دیر سے کہ اس کا انفلوئنس دنیا میں زیادہ بڑھے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ باراک اوباما سیریا کے ایشو میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے، اور انہوں نے آئی تھنک جان بوجھ کے زیادہ توجہ افغانستان میں نہیں دی۔ اور اسی لیے ہم یہ بھی آپ کو اور آپ کے آڈینس کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ رشیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت دیر سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، ان میں طاقت آتی جا رہی، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ، کیونکہ جو ایک سپر پاور دنیا میں رہا ہے، اس کو تھوڑا چیلنج کیا جائے. اور رشیا اور چائنا کی آپس میں بہت زیادہ کوآپریشن رہی ہے. مثلاً جب چائنا سی میں جو انٹرنیشنل کورٹ نے جو اپنا ڈیسیجن لیا تھا کہ چائنا کا اس میں اتنا 100% حق نہیں ہے, رشیا نے چائنا کا ساتھ دیا اس میں. تو ان دونوں کنٹریز کا ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں کوآپریشن ہے. اب رشیا جو چاہ رہا ہے, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, شام کے حوالے سے انہوں نے زیادہ اس میں رول لیا اور کافی اسد کی گورنمنٹ کا ساتھ دیا. اور ایسے ہی رشیا اور چائنا جو آپس میں ملٹری ایکسرسائز کرتے رہے ہیں, اب وہ زیادہ ایشیا پیسیفک میں آنا چاہ رہے ہیں. اور ایسے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہم یورپ میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں بائی دی وے, وہاں ٹرکی اور رشیا اور ایران کا آپ ایک کوآپریشن دیکھ رہے ہیں. تو آپ زیادہ یہ ٹرینڈ یہ اب چل رہا ہے کہ امریکہ کا رول تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, جو انفلوئنس رہا ہے وہ شاید کم ہو جائے گا. لیکن یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا پیسیفک میں, انڈو پیسیفک جو ریجن کہلواتا ہے, وہاں زیادہ چائنا اور رشیا پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ انڈیا اور امریکہ کے لیے یہ خطرناک بات ہے.
جی, اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز, زابس میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر ریاض احمد شیخ. ڈاکٹر ریاض, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان روس کے ساتھ مل کر, روس اور چین کے ساتھ مل کر ایک سہ فریقی کانفرنس میں شرکت کرے گا خطے کے معاملات کے حوالے سے. آپ سے بنیادی طور پہ یہ سوال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ روس اور چین کے مفادات رفتہ رفتہ یکجا ہوتے جا رہے ہیں, یہ بتائیے کہ یہ ان دونوں ملکوں کے پاکستان کے اندر کیا مفادات ہیں؟ جی ڈاکٹر ریاض, ڈاکٹر ریاض احمد شیخ, اچھا, ان کی لائن دوبارہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی, ان کو ہم لیتے ہیں, لیکن باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ثنا علی سے. ثنا علی, آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب منتخب ہوئے امریکہ میں, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ روس نواز نظر آتے ہیں. ایسے میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہوں گے, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ باراک اوباما ہچکچاتے رہے ہیں روس سے, اور خاصا ایک روس کے خلاف ایک خیالات جو ہیں وہ اس کا پرچار ہوا ہے اس انتظامیہ میں. تو آپ کیا تبدیلی دیکھتی ہیں اگر ٹرمپ, اور ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ صدر بن گئے ہیں, خارجہ پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی؟
یہ بات تو یہاں جو واشنگٹن ڈی سی میں جو پالیسی میکرز ہیں, ڈیموکریٹس بھی اور ریپبلکنس بھی, دونوں میجر پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے بہت پریشان ہیں, کیونکہ بہت دیر سے رشیا کے ساتھ تعلقات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. رشیا نے یورپ میں کافی ایکشن لیا ہے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک کرائمیا کو اپنے ملک میں شامل کر دیا ہے, اور یہ نیٹو کے خلاف یہ ساری حرکتیں تھیں. تو اس لیے جو واشنگٹن ڈی سی میں جو آپ کہتے ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو یہاں جا رہی ہے, ان کو یہ خطرناک سارے یہ ایکشن لگے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ امریکہ زیادہ اسٹرانگ رسپانس دے رشیا کو. ریپبلکن خاص طور پہ, مزے کی بات یہ ہے, وہ زیادہ باراک اوباما پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ جی آپ ہمارے صدر ہیں لیکن آپ اتنا اسٹرانگ ایکشن نہیں دے رہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور ہم جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں, جو آپ نے بالکل صحیح کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت آئی تھنک کمفرٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں ریلیشنز ہیں رشیا کے ساتھ. انہوں نے کیمپین کے دوران ولادیمیر پوٹن جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی بہت تعریفیں کی, اور جو نیکسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آئیں گے جو ہلری کلنٹن صاحبہ کا جو جاب تھا, وہ جو شخص ہے ان کا نام ہے ریکس ٹیلرسن, اور وہ تو ایک بہت بڑے بزنس پارٹنر رہے ہیں ولادیمیر پوٹن کے. تو اس موقع پہ رشیا یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہاں بھی ہمارے پاس ایک تھوڑی سی فرینڈلی گورنمنٹ ٹائپ لوگ آ رہے ہیں, اور یہاں ہم چائنا کے ساتھ بھی ریلیشنز بالکل صحیح جا رہے ہیں, ہم پاکستان کا بھی ساتھ دیں گے, ہم شام کے مسئلے میں بھی زیادہ ایکشن دیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں دی رائز آف چائنا.
بالکل. ڈاکٹر ریاض احمد شیخ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. ڈاکٹر ریاض, آپ کی لائن کٹ گئی تھی, لیکن بنیادی طور پہ جو سوال وہ یہ کہ روس اور چین کے آپ پاکستان کے اندر کیا مفادات دیکھتے ہیں؟
وہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو وہ جو ہماری تھیوری ہم یوز کرتے ہیں کہ اینیمی آف دی اینیمی از مائی فرینڈ, تو وہی صورت حال یہاں پر اس وقت ہے کہ میرے خیال میں ان سے زیادہ تو پاکستان کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کو لگتا ہے کہ جی وہ 9/11 اس کے بعد کی جو صورت حال ہے, अमेरिका जिस तरह पाकिस्तान से दूर हुआ है और इंडिया से ज्यादा करीब हुआ है, तो ऐसी हालत में पाकिस्तान के लिए अब अमेरिका की तरफ चाहे वो जितना भी दिखना चाहे तो उसके मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो रही अमेरिका की सूरत हाल में, नंबर एक। नंबर दो ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी टोटली फॉरेन डिपेंडेंट है, तो जाहिर बात है अमेरिका ने इस वक्त पाकिस्तान की इमदाद में भी तकरीबन मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट कर दी है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अगर अपनी इकॉनमी के लिए कुछ चाहिए तो वह लामहला चाइना कुछ दे सकता है या पाकिस्तान इसी रीजन में कुछ कर सकता है, तो ये तो पाकिस्तान की मजबूरी है जो बहुत ज्यादा आउटराइटली इन ममालिक के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक इन ममालिक की जरूरत है कि उनकी क्या जरूरत है, तो अल्टीमेटली इस रीजन में इंडिया जिस तरह जो है वो अमेरिका के करीब किया है, तो लामहाला उनको कोई ऐसा मुल्क चाहिए जो कि इस एंटी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए बेस बने, तो पाकिस्तान तो जाहिर बात है हमेशा ही वो डिपेंडेंट मुल्क रहा है, तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल में तैयार है कि इस मामला में अपने आप को दोबारा उलझाए, और पाकिस्तान समझता है कि अगर चाइना और रशिया जो है वो कम अज कम अगर इंडिया को कंट्रे नहीं कर सकते तो कम अज कम अफगानिस्तान का प्रेशर करके अफगानिस्तान को वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करें कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पर इस किस्म की सूरत हाल ना हो, तो ये मतलब हर इन सब ममालिक के अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं जो कि इनको करीब लाने का बायस बन रहे हैं।
बिल्कुल, इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन डॉक्टर रियाज आप हमारे साथ रहें क्योंकि हम चाहेंगे कि अगले सेगमेंट में आप बात करें, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं एटलांटिक काउंसिल में मौकिक साना अली का, बहुत शुक्रिया साना अली, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं, और मौजू ये है कि पीर को जर्मनी में क्रिसमस बाज़ार पर एक हमला हुआ, और आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि एक ट्यूनिशियन निजात शख्स की तलाश जारी है। इस वक्त यूरोप में काफ़ी खौफ फैला हुआ है क्योंकि शेंगन पॉलिसीज़ के तहत इस तरह के अफराद मफरूर भी हो सकते हैं, बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हैं। हम लंदन से लॉर्ड नज़ीर अहमद को लेंगे जो कि रुकन हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, और पिछले सेगमेंट से डॉक्टर रियाज अहमद शेख हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि लॉर्ड नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है, और आपको खुश आमदेद लॉर्ड नज़ीर।
बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू। और हम यही बात कर रहे हैं कि क्रिसमस बाज़ार पर जो हमला हुआ पीर को, बड़ा खौफनाक हमला था और जिसमें 12 जर्मन्स हलाक हुए और 50 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। इसके बाद ये जो शख्स है अनीस आमरी जो ट्यूनिशियन है, उसकी तलाश में यूरोप की पुलिस लगी हुई है। ये बताइए कि यूरोप में किस तरह से उन्हें तलाश किया जा रहा है?
देखें, जो पुलिस जर्मन है उनके पास भी उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं और उनके पास उसकी आईडी भी है। पूरे यूरोप के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह सारे न्यूज़पेपर्स में भी आ गए हैं, उसके डीएनए भी उनके पास हैं। तो एक्चुअली जो पुलिस की जर्मन पुलिस की इंफॉर्मेशन ये है कि जितने भी उसके दोस्त और नॉन कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट जितने भी हैं उनकी तलाशी की जा रही है, और उनसे पुलिस जो है वो मुलाकातें, मेरे ख्याल में ट्यूनिशियन यहाँ बरतानिया में तो कोई उनका उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता यूरोप भर में, क्योंकि जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस के हद तक जो है वो ट्यूनिशियन कम्युनिटी रहती है। लेकिन आज उसके भाई ने भी, उसकी फैमिली ने भी अपील की है कि वो अपने आप को अथॉरिटीज के हवाले कर दे। तो शायद वो करेगा तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये इस्लामिस्ट बंदा है, और क्योंकि आईसिस ने भी इसका क्लेम कर लिया है क्रेडिट वगैरह ब्लेम, लेकिन उसकी फैमिली कहती है कि वो शराब पीता है, उसका दीन के साथ तल्लक नहीं है, ना ही वो नमाज पढ़ता है।
अच्छा।
वो पेटी क्राइम में इन्वॉल्व था, ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व था, तो जाहिर है इस किस्म के लोग जो हैं वो बुरे लोगों के हाथ में भी आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली।
लॉर्ड नज़ीर, ये बताइए कि हमने भी सुना है इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और ये इटली जाने की कोशिश कर रहा था, गालिबन उसको रोक लिया गया था, ऐसा क्यों है कि जब कोई शख्स जिस पर इतना शक हो उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है?
देखिए, इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं कि क्योंकि ये इलीगल हो गया था, असाइलम क्लेम कर रहा था, इसको वापस जर्मन भेजना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इसने पहले बताया ये ट्यूनिशियन है, फिर इसने कहा कि ये जो है वो इजिप्शियन है, फिर इसने कहा ये लेबनीज है क्योंकि वो अरबी बोलता है, तो ट्रांसलेटर जो है वो वही कहता है, जो क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन्हों जब जर्मन अथॉरिटीज ने ट्यूनिशियन अथॉरिटीज के साथ रब्ता किया तो ट्यूनिशिया ने कहा कि ठीक है, कोई हमें एविडेंस दो कि ये वहां का रहने वाला है तो हम इसको ले लेंगे। लेकिन अब तो इसकी फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट बीबीसी ने भी कर लिया, सबने कर लिया, लेकिन जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं वो इस तरह फैमिलीज के साथ रब्ते नहीं करते क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं और इसमें पर्सनल डेटा जो है वो उसकी डेटा प्रोटेक्शन वगैरह का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्कस किसी के साथ नहीं करते।
अच्छा जी, हम चंद मिनट के लिए पाकिस्तान जाते हैं जहां से हमें डॉक्टर रियाज अहमद शेख ने ज्वाइन किया है, वो डीन है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस ज़ाबिस में। डॉक्टर शेख, आप बताइए कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ से लोग ख्वाहिशमंद हैं यूरोप जाने के लिए, अब उनमें क्या सोच पाई जा रही है, इस वाक़े के बाद उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा यूरोप जाना?
जी, जाना तो मुश्किल ही था और मुश्किल सर होता चला जाएगा, लेकिन जाने की ख्वाहिश जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी क्योंकि वो हालात ख़त्म नहीं हो रहे। मुस्लिम ममालिक कह लें या नौ आबादी अपनी रियासतें, नौ जो है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, उसके अंदर डेवलपमेंट का वो फेज नहीं है जिसको हम कहें कि जिसकी वजह से लोग अपने मुल्क में ठहरना चाहें। गुर्बत है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, तो उसकी वजह से लोग अल्टीमेटली एक जो है उस दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ उनकी जरूरियात पूरी हो और उनको मौका मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब यहाँ से लोग यूरोप या तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ दूसरे किस्म के मसाइल हैं। मतलब मैं ओलिवर राय की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को यहाँ रेफर करूँगा तो उसका ये ख्याल है कि ये गरीब ममालिक से जाने वाले लोग शायद तसव्वुर करते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हर मसला उनका हल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वहाँ जाने के बाद भी जिस किस्म की सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो वो उस किस्म की लाइफ तो नहीं गुजार सकते कि जो कि वो यूरोप का एक अपना जो है शहरी इंटाइटल होता है या उस किस्म की उनको फैसिलिटीज नहीं होती, एक मखसूस किस्म को का उनको स्टाइपेंड मिलता है, मखसूस इलाकों में रह सकते, तो वहाँ से फ्रस्ट्रेशन का दूसरा एलिमेंट जो है वो निकलता है। तो थर्ड जो एलिमेंट है वो अल्टीमेटली वो जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है वो हर वक्त उनको हाउंट करता रहता है। तो कई फैक्टर्स मिलकर ऑफिशियम फोबिया और दूसरे जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मेरा जो ज्यादा कंसर्न है वो ज्यादा कंसर्न ये है कि जर्मनी जैसे ममालिक जिन्होंने अभी तक अपने दरवाजे खोल रखे थे बावजूद जो राइट विंग का राइज है जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर, तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक विंडो था उन लोगों के लिए जहाँ से ये लोग आ रहे थे। मतलब जर्मनी उस तरह इन्वॉल्व नहीं रहा जिस तरह के अमेरिका या यूरोप के कई ममालिक है या इंग्लैंड है वो जंग में जो है सब लेवल में रहे थे। तो मेरा मुझे लगता है कि कम अज कम जो एक जिहाद पसंदी की जो एक लहर है कम अज कम उनके अंदर तो एक ये सोच होनी चाहिए कि जिस किस्म की एक्टिविटी जर्मनी या दूसरे ममालिक में कर रहे हैं जिनका जंग से ताल्लुक नहीं रही, तो जो आपका सवाल था वो बिल्कुल अपनी जगह है कि ये छोटी सी स्पेस है یہ بھی میرے خیال میں بڑی تنگ ہو جائے گی. اور اگر یورپ کے اندر رائٹ بھی ان کے الیکشن میں رائٹ ونگ کا رائٹ ہوتا ہے تو وہ انتہائی خطرناک ہوگا ان مسلمانوں کے لیے جو کہ شاید وہاں لیگلی گئے ہوئے ہیں اور برتنوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور جو اکنامیکلی بھی ساؤنڈ ہیں یا سب کچھ ہے.
جی ہاں بالکل
ریئیکشن بہت خطرناک.
بالکل صحیح ہے لارڈ نذیر, آپ بہتر اس پہ بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کو اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں بھی فکر ہے. آپ جانتے ہیں جرمنی نے سب سے زیادہ پناہ گزینوں کو لیا, خاص طور پہ شام سے, عراق سے جو لوگ نکلے تھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمنی کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو قبول کیا جائے جو کہ بہت ممکن ہے کہ اسی معاشرے میں جا کر دہشت گردی پھیلائیں گے؟
دیکھیے وقتی طور پہ تو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز, اینٹی امیگرنٹ پارٹیز ہیں, ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ انجلا مرکل کو کریٹیسائز کریں. لیکن جو لیٹسٹ پول کر رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ جو پاپولرٹی ہے وہ بڑھ چکی ہے جس طریقے سے اس نے ڈیل کیا. 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسائلم یا ریفیوجی اسٹیٹس یا جرمنی میں, یہ سب سے زیادہ اور انپریسیڈنٹڈ ہے. ظاہر ہے میرے خیال میں جو ہے وہ اب پالیسی بدلے گی, اور اسپیشلی مسلمانوں کے حوالے سے پورے یورپ کے اندر. آپ کو پتا ہے پہلے بھی انجلا مرکل نے کبھی اس قسم کا بیان تو نہیں دیا, لیکن پھر اس نے برقعے کے حوالے سے بات کی کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں. پھر مسلمانوں کے جو ویزیبل مسلمان ہیں ان کے اوپر اٹیکس اور اسلاموفوبیا بڑھتا جا رہا ہے. تو جہاں پہ جو مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں کبھی کبھی وہ کوشن جو ہے وہ ایکسپریس کرتے تھے, سیڈلی ان حالات کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنا. دیکھیں نا جہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں وہ آدمی جا کے مسجد کے اندر 3 لوگوں کو گولی مارتا ہے, وہ خبر نہیں بنی, لیکن کیونکہ بدقسمتی سے یہاں پہ 10 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, تو ظاہر ہے خبر صرف یہی ہے. وہ مسجد میں جا کے اٹیک کرنا اور بندے نے بعد میں خودکشی کر لینی, یہ کوئی خبر خاص نہیں بنی, کوئی 1-2 لائنر کہیں پہ آ گئے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا, ہو رہا ہے. ڈے بائی ڈے جو اینٹی مسلم فیلنگز بھی ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اور میڈیا جو ہے اسپیشلی, مجھے کل ایک لارڈ ہاؤس آف لارڈز میں مجھے ملا, اس نے کہا جی کہ یہاں پہ 2 ٹیبلوئڈ نیوز پیپرز کا, اس نے کہا کہ اس کے جو فرنٹ پیجز ہیں وہ سیو کر رہا ہے, کلیکٹ کر رہا ہے, اور وہ کمپیئر کر رہا ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جب فاشسٹ نے یہودیوں پہ جب حملے کیے تھے تو فاشسٹ نیوز پیپرز بھی ایسے ہی لکھتے تھے جس طرح یہ نیوز پیپر لکھ رہے ہیں. یہ پبلک اپینین بلڈ کرتے ہیں اور پھر ان کمیونٹی کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. اور مجھے اس نے کہا, وہ مسلمان بالکل نہیں ہے, کرسچن ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ تم بھی اپنی کمیونٹی کو پری وان کر دو کہ یہ جو حالات بلڈ ہو رہے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں.
اچھا جی, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے خاصا گراؤنڈ کور کیا, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ لندن سے تھے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد, اور پاکستان سے تھے ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز جو زابس میں پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر ریاض احمد شیخ. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے کرٹس بائنم, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.